حضرات التماس ہے کہ آپ حضرات جملہ مؤمنین و مؤمنات جو بیمار ہیں ان کی صحت و کاملہ کے لیے دعا کریں. پروردگار تمام مؤمنین و مؤمنات بحق ائمہ اطہار، بحق حضرت سید الشہداء، بحق حضرت بیمار کربلا صحت و عافیت و شفا کاملہ، خصوصیت کے ساتھ محترمہ نسیم فاطمہ بطول بچی ہے، عابس ایک بچہ ہے، مرزا مظہر عباس اور ان کی اہلیہ ہاسپٹل میں ہیں اور بہت سخت تکلیف سے دوچار ہیں. آپ حضرات اپنی نمازوں کے بعد بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صلوات حکیم کی روشنی میں، مکتب حسینی میں ہم عدل و قسط کے اسباق پڑھ رہے ہیں. عدل اساس کائنات ہے. بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، عدل ستون دین ہے. عدل ستون زندگی بھی ہے، ستون دین بھی ہے. وہ دین دین نہیں ہے جس میں عدل نہ ہو. بعض مکاتب فکر میں یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ خدا عادل ہے یا نہیں. نعوذ باللہ، خدا کے لیے بھی عادل ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی بحث کرنے والے دنیا میں موجود ہیں. تو تعجب کی بات نہیں ہے جب یہ بحث کرنے والے موجود ہیں کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، تو یہ بھی بحث کرنے والے موجود ہیں کہ خدا عادل ہے یا نہیں ہے. اب یہ بہت تفصیلی بحثیں ہیں علم کلام کی. میں آپ حضرات کے سامنے اکثر ان بحثوں کی طرف بھی اشارے کرتا آیا ہوں. ایک جملہ میں نے اسی ممبر سے کہا تھا، وہ جملہ اس وقت پھر دوہرا کر آگے بڑھ جاؤں. کہ دیکھیں بعض بحثیں ایسی ہیں کہ اس میں اب یہاں پر پھر ایک عامیانہ سی تعبیر استعمال کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بعض سو کالڈ انٹلیکچوئلز، بعض سو کالڈ اسکالرز، بعض سو کالڈ علماء، ان بحثوں کو الجھا دیتے ہیں. آپ ایسی بحثوں کو لے کر ان کے پاس نہ جائیں، آپ ایک عام انسان کے پاس چلے جائیں اور اس میں کسی دین اور کسی نسل اور کسی رنگ اور کسی خطے کی قید نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں، انسان یا خدا پرست ملے گا یا خدا پرست نہیں ملے گا، دو ہی قسمیں ہوں گی. جو بھی دنیا میں خدا پرست ہے وہ خدائے عادل کا اعتقاد رکھتا ہے، خدائے ظالم کا اعتقاد نہیں رکھتا. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو نعوذ باللہ اس بات کا قائل ہو کہ خدا ہے اور خدا ظالم ہے، خدا عادل. چونکہ بعض سیاسی مکاتب فکر نے دین کی ایسی تشریح کی، توحید کی ایسی تشریح کی کہ اس سے ان کے سیاسی مقاصد پورے ہو جائیں، اس سے ان کے جرائم پہ پردہ پڑ جائے، اس سے ان کے مظالم کو جواز مل جائے، سند جواز مل جائے، اس لیے انہوں نے دین کی ایسی تفسیر پیش کی کہ جس میں خدا کے لیے بھی نعوذ باللہ عادل کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. اور اسی لیے ہم نے اس مکتب حسینی نے توحید کے بعد عادل کا نعرہ لگایا. صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کو عادل نہ مانیں. اور میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اسی استدلال کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات اور راسخ تر ہو جائے گی ذہن و ضمیر و قلب و باطن وجود میں، آپ کے یہ بات اتر جائے گی، راسخ ہو جائے گی کہ توحید ہمیں سکھائی ہی اس لیے گئی تاکہ ہم عادل شعار بن جائیں، اور شرک سے روکا ہی اس لیے گیا کیونکہ شرک ظلم ہے، کیونکہ شرک ظلم ہے اس لیے روکا گیا، چونکہ توحید اساس عدل ہے اس لیے عدل کی تعلیم دی گئی. اس لیے یقین جانیے کہ توحید کے بعد جب تک عدل کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک اصول دین مکمل نہیں ہو سکتا. ظاہر جتنے اوصاف الہیہ ہیں وہ توحید کی بحث میں آ جاتے ہیں، سمٹ جاتے ہیں. رب اکبر، خالق اکبر، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، خالق ہے، رازق ہے، حی ہے، قیوم ہے، عالم ہے، قادر ہے، قدیم ہے، جتنے اوصاف ہیں اس کے، صفات ثبوتیہ، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ، صفات سلبیہ، صفات ذات، صفات افعال، جتنے مباحث ہیں صفات کے وہ سب ایک عنوان توحید کے ذمن میں آ جاتے ہیں، اور اسی ذمن میں عادل بھی آ جاتا ہے. عادل اس سے جدا نہیں ہے، لیکن عادل پر جدا گانا بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو خود کو ذل اللہ بھی کہتے تھے اور ستم شعار بھی تھے، ظالم بھی تھے، خود کو نعوذ باللہ خلیفۃ اللہ کہلاتے تھے اور ظلم و ستم ان کا شغل تھا، ان کا شعار تھا. اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہم عادل کا نعرہ بلند کریں. اور ہمارا عدل کا نعرہ بلند کرنا اس آیت قرآنی کی تعمیل ہے جس میں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اے ایمان لانے والوں تم عدل و انصاف کے علم بردار بن جاؤ، کس کی خاطر؟ للہ، خدا کی خاطر، شہداء بالقسط، اور گواہ بن جاؤ انصاف قسط عدل، عدل کے گواہ بن جاؤ. اپنی جگہ تمہیں عادل کا ایک مثالی پیکر ہونا چاہیے، فرد کو مثالی پیکر ہونا چاہیے، معاشرے کو مثالی معاشرہ ہونا چاہیے، گھرانے کو مثالی گھرانہ ہونا چاہیے. اور جب دوسرے کے مقابلے میں آپ مثالی کردار رکھتے ہوں گے تو آپ خود بخود گواہ بن جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کردار نہ رکھتے ہوں اور گواہ بن جائیں، یہ ممکن نہیں. آپ کو خود بھی با کردار ہونا پڑے گا تاکہ دوسروں کے سامنے آپ گواہ بن جائیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور دیکھو، دیکھیے ایک کے بعد ایک تاکید قرآن ہے. یہاں پر اس آیت میں خود یہ آیت تنہا کافی تھی، کونوا قوامین للہ، اس میں عدل کا پیغام ہے، شہداء بالقسط عدل کا پیغام ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مبتلا نہ کرے، بے انصافی کے مرتکب نہ ہو جائے، تم سے ظلم نہ ہو جائے، ستم نہ ہو جائے دشمنی کے بنا. اس آیت کو ذہن میں رکھیے گا تو بہت سی بحثیں سامنے آئیں گی. دو تین دنوں سے میں بحث کر رہا ہوں کہ ایک سرچشمہ ہونا چاہیے، ایک منبع ہونا چاہیے جہاں سے ہم ان الفاظ کی تعریف اور ان تصورات کی واضح تصویر حاصل کر سکیں. ان سرچشموں میں سے ایک قرآن بھی ہے. قرآن بتاتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مبتلا نہ کر دے. اس کے معنی یہ ہے کہ بے انصافی کا سبب فطرت نہیں دشمنی ہے. فطرت نہیں ہے بے انصافی کا سبب، ظلم کا سبب فطرت نہیں ہے، ظلم کا سبب دشمنی ہے. یہ بحث آئے گی جب ہم تعریف عدل سے آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بحث آئے گی کہ اجرائے عدل کیسے ہو. عدل سمجھ میں تو آئے کہ عدل کیا ہے. اس کے بعد یہ بحث ہوگی کہ عدل قائم کیسے کیا جائے، برقرار کیسے کیا جائے، جاری کیسے کیا جائے. پھر یہ بحث آئے گی کہ آفات عدل کیا ہیں، معاشرے انسانی میں ظلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے، عدل کہاں سے نابود ہو جاتا ہے، وہ آفتیں کیا ہیں جو اجرائے عدل کی راہ میں ہیں یا قیام عدل کی راہ میں ہیں. اور ہمارے یہاں یہ مرحلہ بہ مرحلہ بحثیں آئیں گی، اور ظاہر ساری بحثیں شاید اس عشرہ اعضاء میں سمٹ نہ سکیں. اس صرف میں فہرست وار مسائل گنا رہا ہوں، یہ معمولی موضوع نہیں ہے، کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے. جہاں تک زندگی کی وسعت و تہداری ہے وہاں تک اس مضمون کی وسعت و تہداری ہے. جہاں تک یہ کائنات کی پہنائی ہے وہاں تک یہ موضوع پھیلا ہوا ہے. اور خود معاشرہ انسانی کی اگر بات کیجیے تو معاشرہ انسانی کے تعلق سے بھی اتنے مسائل ہیں کہ جنہیں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے 9 یا 10 تقریروں میں. اس لیے فہرست وار کلیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں آگے بڑھاؤں، تصور عادل صاف ہو جائے ذہنوں میں، تصویر صاف ہو جائے، اس کے بعد پھر یہ غور کیا جائے کہ اجرا کیسے ہو، اس کے بعد پھر یہ غور کیا جائے کہ اس کے آفات کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں. تو وہاں پر بحث میں آئے گی یہ بات، صرف تنہا ایک یہی نہیں، اور عوامل ہیں جس کی طرف اشارہ کروں گا. لیکن خود قرآن کو اگر پڑھیے تو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے عدالتی، بے عدلی، بے انصافی، ظلم میں مبتلا نہ کر دے، اس کا ارتکاب نہ کر دے. اعدلوا، عدل کرو. اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بے انصافی نہ کرو، پھر کہا جا رہا ہے عدل کرو. پہلے کہہ دیا گیا عادل کے پرچم بردار، عادل کتنا محبوب ہے ذات الہی، یہ بار بار اس کو ہر طرح سے ذہن نشین کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ذہن، مثبت لہجے میں، منفی لہجے میں، عامر کے ساتھ، نہیں کے ساتھ. یہ اس آیت میں جو سورہ مبارکہ مائدہ میں، اور آگے بڑھیے تو قرآن مجید میں پھر امر کی صورت میں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا. قرآن ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں امر کرتا ہے. ابھی اصول فقہ کی بحث ہے کہ کہیں صرف صیغہ امر آتا ہے تو وجوب ثابت ہو جاتا ہے. صیغہ امر یہ ہے کہ لفظ امر نہیں ہے، صیغہ امر میں لفظ امر نہیں ہوتا، الف میم رے حمزہ میم رے یہ مادہ نہیں ہوتا. صیغہ امر یعنی وہ فارم کسی ورب کا جس میں امر کا مضمون پایا جاتا ہے، امر کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے کھڑا ہونا ایک مصدر ہے اردو میں، کسی سے کہیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہ امر ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے جملہ کہ میں امر کر رہا ہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ مضمون امر کا اس میں شامل ہے، وہ مضمون اس میں شامل ہے. کھڑے ہو جاؤ اتنا کہہ دینا کافی ہے کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ کافی ہے بیٹھ جاؤ، نماز پڑھو یہ کہنا کافی ہے نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ صیغہ امر ہے، وجوب ہے. اور میں جہاں جہاں صیغہ امر آ جائے وہاں کافی ہے یہ مضمون، یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ واجب ہے. اسے یہاں کا اے عدلو عادل کرو کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ واجب ہے، واضح ہے. اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صیغہ امر کا ہوتا ہے مگر اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے، وہ کب ہوتا ہے؟ اصول فقہ میں یہ بحثیں آتی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اصلاً سب سے پہلے جب عادل جب صیغہ آئے گا امر کا، صیغہ امر کا، تو اس سے کیا مستفاد ہوگا؟ وجوب، یعنی امر یہ چیز واجب ہے. مولا حقیقی سبحانہ و تعالی جب کسی چیز کا حکم دے دے صیغہ امر کے ساتھ وہ واجب ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں صیغہ امر کا تو ہے لیکن اس جگہ اس کے برخلاف بھی کچھ ہے، تو دونوں کو جمع کرنے کے لیے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہاں امر ہے لیکن اس کے معنی ہے کہ واجب نہیں مستحب ہے، بہتر ہے کہ دیا جائے. اس کی مثالیں ہیں، بہت مثالیں. کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے منع کیا تھا، پہلے نہیں وارد تھی، اس کے بعد پھر امر آ گیا، تو اب نہیں کے بعد جو امر آیا ہے اس کو وجوب پر محمول نہیں کریں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ چونکہ پہلے منع کیا تھا اب اجازت دے دی ہے. یعنی ایک ہی صیغہ امر، کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ واجب ہے، کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ مستحب ہے، کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ اجازت کے لیے ہے، چونکہ پہلے نہیں کی تھی، پہلے منع کیا تھا اب امر کیا، یعنی اب اجازت دے دی، چھوٹ دے دی کہ بھائی پہلے بندش تھی اب آزادی ہے. تو ایک صیغہ امر سے بات میں ابہام پیدا ہو سکتا تھا، تو ایک جگہ صیغہ امر آیا اعدلوا، اس کے پہلے کہہ دیا، گویا مضمون اس فقرے کا یہ ہے کہ لا تظلموا ظلم نہ کرو، ولا يجرمنكم شنعان قوم على الا تعدلوا، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظلم کرو. ظلم سے روکا، گویا بے عدلی سے روکا، عدل کا حکم دیا. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عدل کرنا مستحب ہے، عدل کرنا ایک اچھی بات ہے، نہیں، عدل کرنا واجب ہے. اگر اس نہیں سے بات واضح نہیں ہوئی، اس امر سے بات واضح نہیں ہوئی، تو اب لفظ سے امر استعمال ہوا، اللہ امر کر رہا ہے عادل کا. امرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، پوری آیت ہے. اور یہی نہیں، عدل کے ساتھ توحید کے ساتھ نبوت. قرآن مجید کی آیت، امر تو لعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے، نبی فرما رہے ہیں قرآن کے لہجے میں، قرآن کے الفاظ میں، امر تو میں مامور ہوں، مجھے امر کیا گیا ہے، کس بات کا؟ لعدل بینکم، تاکہ میں تمہارے درمیان عدل برپا کروں. پیغام قرآن نے دیا ہے مسلمانوں کو. اب یہی ٹھہر کر ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں ہماری بات فروع سے، فروع کی بات اصول سے جڑی رہتی ہے، اصول کا اصول ہمارے فروع سے جڑے رہتے ہیں. کسی مکمل نظام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں پورے طور پر لاجیکل کنسسٹنسی پائی جائے، کہیں خلل نہ ہو نظام میں. یہ نہیں کہ بنیادوں سے عمارت جدا ہے، تو وہ عمارت جو بنیادوں سے جدا ہوگی، بنیادیں کتنی ہی مضبوط ہوں، عمارت کوئی بھی آندھی اسے لے اڑے گی. اور اگر عمارت مضبوط ہو، بنیادیں کمزور ہوں، تو عمارت زمین بوس ہو جائے گی. عمارت بھی مضبوط ہو، بنیادیں بھی مضبوط ہوں، اور عمارت اور بنیادوں میں انسجام ہو، اتصال ہو، جڑی ہوئی ہوں. فروع و اصول چونکہ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے فوراً ہم اشارے کرتے چلتے ہیں. رسول نے قرآن کے الفاظ میں کہا، کیا کہا؟ امر تو لعدل بینکم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. وہ رسول جو کہہ رہا ہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں، وہ جب آخری زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہا تھا. جملہ سن لیجئے، اگر مسئلہ صرف دوستی، اخوت، عام بھائی چارے کی بات تھی، تو پوری امت کو نصیحت کرنی چاہیے تھی. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر فرد دوسرے سے محبت رکھے، ہر فرد دوسرے کا دوست ہو، ہر فرد دوسرے کا ہمدرد ہو، آپس میں ہمدردی کا رشتہ رکھنا، دوستی کا رشتہ رکھنا. یہ نبی جس جو عادل کا پیغامبر ہے، اس نے ایک فرد کو ہاتھ پر اٹھا کر جو یہ پیغام دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں، یہ علی اس کا مولا ہے. قرآن میں عمر تو لعدل بینکم، مجھے امر کیا ہے میرے پروردگار میں کہ تمہارے درمیان عدل کروں. اب جب بھی عدل کی بات ہوگی، توحید کی بات ہوگی، نبوت کی بات ہوگی، علی کے تذکرے سے جدا نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھ دے محمد. قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے وہاں امر کیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عادل کروں. عادل کیا ہے؟ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہیں رکھی جائے. علی کی جو جگہ تھی محمد نے وہاں رکھ دیا. جگہ تھی وہاں علی کو رکھ دیا رسول نے. کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ کس نے رکھا؟ رسول نے رکھا. ظلم کیا ہوا پھر؟ علی کی جو جگہ تھی وہاں سے علی کو ہٹا دیا. تاریخ مسلمان میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ مسلمان میں نتیجہ کیا ہوا؟ آج پوری دنیا میں مسلمان کیا کہلاتا ہے؟ عادل. آج مسلمانوں کو کیا لقب ملا ہوا ہے؟ مسلمان کی شناخت دنیا میں ایک عادل قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے؟ ایک با انصاف قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظلم پر جمی ہوئی ہے. ابھی قیامت نہیں آئی ہے، اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ابھی سرنوشت تبدیل ہو جائے گی، ابھی قسمت بدل جائے گی، ابھی ہمارا اعتقاد بدل جائے، ابھی ہمارا یقین پختہ ہو جائے حق و صدق و عادل پر، ابھی ہم صاحب حق کو اس کا حق دے دیں، ابھی ہم سرخرو ہو جائیں گے. دیکھیں عادل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان قیام عدل میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ قرار دے، نہ عمر، نہ سن و سال، نہ جنس، اور نہ انا، ایگو، انا، بیمار خودی، نہ انا، نہ سن و سال، نہ عمر، کوئی چیز حائل نہ ہو. اور اسے ہر فرد اپنے نفس کے ساتھ، ہر فرد، ہم آپ، ہر ایک کو عادل قائم کرنا ہے، ہر ایک کو عادلانہ کردار اختیار کرنا ہے. اس لیے انگریزی رائٹر کا جملہ ہے غالباً، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس طرح کا ہے، اور بہت اچھا جملہ ہے، اٹ از گڈ to get justice but better to do it. بہت اچھی بات ہے کہ عدالت حاصل کی جائے، حق حاصل کیا جائے، انصاف حاصل کیا جائے، لیکن بہتر یہ ہے کہ خود عادل کریں. یہ فطرت کی آواز ہے. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ فطرت کی آواز ہے. یہ فطرت کی آواز ہے. جس ادیب کے قلم سے بھی یہ جملہ نکلا ہے، کتنا زرنی جملہ ہے، کتنا اچھا جملہ، فطرت کی آواز ہے. ہم میں سے ہر ایک کو عادل کرنا چاہیے، اپنے ساتھ سب سے پہلا عدل اپنے ساتھ, اپنے ساتھ عدل کیا ہے جائزہ لیجئے, آپ کی واقع صحیح پوزیشن کیا ہے اس کائنات میں, جو پوزیشن ہے وہیں تک محدود رہیں, اس سے آگے نہ بڑھیں تاکہ ظلم نہ ہو. آپ کی کیا حیثیت ہے, چاہے وہ علمی حیثیت ہو, عملی حیثیت ہو, مالی حیثیت ہو, سماجی حیثیت ہو, خاندانی حیثیت ہو, سیاسی حیثیت ہو, اقتصادی حیثیت ہو, اخلاقی حیثیت ہو, جو بھی آپ کی حیثیت ہے, جو آپ کی حیثیت ہے آپ اپنا محاسبہ نفس کریں, اپنا جو آپ کی صحیح حیثیت ہے اپنے کو وہاں تک رکھیں, اس سے آگے بھی نہ لے جائیں, اس سے کمتر بھی نہ رکھیں. کمتر رکھنا بے جا خاکساری, بے جا عاجزی ذلت ہے. بے جا افتخار, بے جا آگے بڑھ جانا ظلم ہے, تکبر ہے. جہاں کے آپ مستحق ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رکھنا خود شناسی ہے. پوری کائنات میں آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ اس حیثیت کو مینٹین کریں. جس ملک میں آپ ہیں, جس معاشرے میں آپ ہیں, اس ملک اس معاشرے میں آپ کی کیا حیثیت ہے اس کو مینٹین کریں. جس خاندان میں آپ ہیں اس خاندان میں آپ کی کیا حیثیت ہے اس میں آپ مینٹین کریں. جس ایک خانوادے اور گھرانے اور فیملی میں آپ ہیں اس میں آپ کی کیا حیثیت ہے اسے آپ مینٹین کریں. مینٹین کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نہ آپ تکبر میں مبتلا ہوں, نہ اپنے کو ذلیل کریں, نہ اپنے کو ذلیل کریں نہ دوسرے کو ذلیل کریں. دیکھیے ایک بات بہت اہم ہے اور اسے سن لیجیے, یہ ایک فرد سے لے کر اور گھر سے لے کر اور ملک تک اور انٹرنیشنل افیئرز تک یہ بات جاتی ہے. انسان کبھی کبھی دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے, دوسروں کی بات کسی غلام ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے پیسوں سے بک جائے. کتنے ذلیل ہوتے ہیں وہ جو بے قیمت بک جاتے ہیں. اور اس میں طے کرنا بہت مشکل ہے کہ بے قیمت بکنے والا زیادہ ذلیل ہے یا قیمت لے کے بکنے والا زیادہ ذلیل ہے, بہت مشکل ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خریدنا چاہتے ہیں, کچھ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں پہ حاکم رہیں, کچھ چاہتے ہیں محکوم رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت انسانی میں بھی یہ بات رکھی ہے اور کتاب الہی میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے, اور اس سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں عرض کر رہا ہوں. نہ دوسرے کے غلام بنو, نہ دوسرے کو اپنا غلام بناؤ. دونوں صورتوں میں بات کیا ہوتی ہے, میں اپنے ایک استاد اخلاق اور عرفان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کا غلام بن جائے وہ باہر سے غلام ہے. ابھی واضح ہو جائے گا جملہ, جو دوسرے کا غلام ہو جائے گا وہ باہر سے غلام ہے, اور جو دوسرے کو اپنا غلام بنانا چاہے وہ خود اندر سے اپنا غلام ہے. غلام وہ دونوں صورتوں میں, پہلی صورت میں دوسرے کے ہوائے نفس کا غلام, دوسری صورت میں اپنی ہوائے نفس کا غلام. کیوں کسی کو اپنا غلام سمجھیں, کیوں کسی کے غلام بنے؟ آزاد رہیں, آزاد رہنے دیں, آزادوں کی طرح زندگی بسر کریں, آزادانہ بندگی کریں تو حق کی بندگی, خدا کی بندگی. محکوم رہیں تو اس کے محکوم رہیں جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے. اللہ نے رسول کو حاکم بنایا ہے, اللہ نے امام کو حاکم بنایا ہے, اللہ نے ولی کو حاکم بنایا ہے, انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. اللہ تمہارا حاکم ہے, سرپرست ہے, ولی ہے. اللہ کا رسول تمہارا حاکم, سرپرست اور ولی ہے, اور وہ تمہارا حاکم اور سرپرست اور ولی ہے جو ایمان لانے والا ہے, جو نماز قائم کرنے والا ہے, جو حالت رکوع میں زکات دینے والا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. ہم میں سے ہر فرد کو جب تک عادل شعار ری اختیار نہیں کریں گے, ہر فرد کو مشکلات کا سامنا ہوگا. خانوادے ٹوٹ جاتے ہیں, گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں, کس بنا پر؟ کسی ایک کی انانیت کی خاطر. انانیتوں سے انانیتیں ٹکراتی ہیں اور دل کے آئینے پاش پاش ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک نسخہ کیمیا ہے, یہ جو توبہ کی تعلیم دی ہے اللہ نے, اس کے بھی مراتب ہیں, اس کے بھی اطوار ہیں, اس کے بھی شؤون ہیں. پروردگار نے فرمایا الندم توبہ, معصوم نے فرمایا الندم توبہ, کسی اپنی غلطی پہ نادم ہو جانا یہ بھی توبہ ہے.
کیا کہ
غلطی ہوئی, ایک بار غلطی ہو گئی, سمجھ میں آ گیا کہ غلط بات تھی, غلطی ہو گئی, خطا سرزد ہو گئی, اس پہ نادم ہو جائیے, شرمسار ہو جائیے. نادم اور شرمسار ہونے کے معنی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. اگر کسی دوسرے اگر خود غلطی کر بیٹھے ہیں, نادم ہو جائیے. اگر غلطی کا دائرہ آپ تک محدود ہے,
سبحان اللہ,
میں نے اپنی زندگی کے پروگرام میں کوئی غلطی کی, نادم ہو جاؤں گا اور دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا. لیکن اگر میری غلطی سے کسی دوسرے تک اثر پہنچا, بزرگ سے, برابر والے سے, خود سے, تو اب اپنی جگہ نادم ہو جانا, شرمندہ ہو جانا کافی نہیں ہے, ندامت کا اظہار بھی ضروری ہے. ندامت کا اظہار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا. فرض کیجئے باپ ہے اور اسے بیٹے کے حق میں تجاوز ہو گیا, غلطی ہو گئی, وہ جب کہے گا بلا کے, جب تک وہ بیٹے کے دل میں یہ احساس رہے گا کہ باپ نے میرے اوپر زیادتی کی ہے, تناؤ رہے گا, کشیدگی رہے گی, وہ کرے گا تو باپ کا احترام مگر بس ظاہر داری تک, سر جھکا دے گا آداب کے لیے, ہاتھ اٹھا دے گا, دل نہیں جھکے گا. لیکن یہی باپ اگر کہہ دے بیٹے دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تمہارے حق میں, تو ایک لفظ یہ کہہ دینا, باپ کے مرتبے کو معراج کمال تک پہنچا دیا, اور بیٹا اپنے دل میں جو باپ کے لیے قدورت رکھتا تھا خود پانی پانی ہو جائے گا. اب سر نہیں جھکے گا, دل بھی جھکے گا, دل بھی جھکے گا. چھوٹے سے معذرت کر لینا بھی کوئی بڑا کوئی اس میں آر کی بات نہیں, بڑے سے معذرت کر لینا کوئی اب آر کی بات نہیں, برابر والے سے معذرت کر لینا کوئی آر کی بات نہیں. غلطی پہ معذرت کرنا آزاد مردوں کا شعار ہے. آزاد مردوں کا شعار, یہاں سے عدل برپا ہوتا ہے, محبتیں بانٹیں. ہم پیدا ہوئے محبتیں تقسیم کرنے کے لیے, انانیتوں کے ٹکراؤ کے لیے پیدا نہیں ہوئے. عدل وہاں سے چلے گا, ہم اپنی حیثیت کو پہچانے. اور ایک کنبے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک کنبہ مکمل ایک ریاست ہوتی ہے, ایک خاندان, اس میں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے, اس میں دوسرا کیا ہوتا ہے, وزارت داخلہ ہوتی ہے، وزارت خارجہ ہوتی ہے، وزارت مالیہ ہوتی ہے، وزارت دفاع ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ایک خاندان میں سب کچھ ہوتا ہے۔ خاندان کو محفوظ رکھنا ہے تو خاندان کا دفاع بھی کرنا ہوگا، خاندان کی اقتصادیات بھی درست کرنی ہوگی۔ اب مناسب یہ ہوتا ہے کہ وزارت داخلہ خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہو، اس کے برعکس نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ جس کے ہاتھ میں وزارت خارجہ ہونی چاہیے وہاں وزارت داخلہ پہنچ گئی، اور جہاں وزارت خارجہ ہونی چاہیے وہاں وزارت داخلہ پہنچ گئی، تو کیا ہوگا؟ عادل باقی اللہ، جو چیز جہاں تھی وہاں سے ہٹ گئی، ظلم ہو جائے گا، جو چیز جہاں کی ہے وہیں رہے یہ عادل ہے، وہاں سے ہٹ جائے یہ ظلم ہے۔ صلوات پڑھیے، عادل برپا کرنا ہے تو صرف یہ تھوڑی کہ اصولی طور پر فلسفیانہ لہجے میں انٹلیکچوئل انداز میں عدل و عدالت کی بات ہو گئی، بحث ہو گئی، واہ واہ سبحان اللہ نعرے لگ گئے، شامیانہ تار تار ہو گیا، مولانا بالیدہ ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں مجلس میں پڑھتا ہوں واہ واہ سبحان اللہ کے لیے میں عادی ہو گیا ہوں کہ ہر جملے پہ واہ واہ سنوں، ہرگز نہیں، یہ غلط فہمی نکالیے ذہن سے۔ میں تو کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں میں جتنا آپ کو خوش کرنے کا ہنر رکھتا ہوں اتنا ہی آپ کو ناراض کرنے کا ہنر رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آج آپ ناراض ہو کے جائیں گے کل مجھے یاد کریں گے، کل آپ مجھے یاد کریں گے، کیونکہ میری آپ کی ذاتی کو دشمنی تو ہے نہیں خدا نخواستہ، کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ وہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مبتلا، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کو مجھ سے محبت ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ایک سوال تھا اس کا جواب دیتا ہوں آگے بڑھ جاؤں، کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی عادل، حق، فر، حسن، خیر، ان چیزوں کے، ان الفاظ کے پرفیکٹ ڈیفینیشن کہاں سے حاصل کی جائے، منبع کیا ہے، مبنا کیا ہے، منبع کیا ہے، مبنا یعنی بنیاد، منبع کا لفظ بعض حضرات کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں عرض کر دوں، عربی کا کلمہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون بے عین، نبع، جب زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نبع، نبع چشمہ پھوٹا، نبع، اسی نبع سے بنا ہے منبع، اسی لیے میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں سر چشمہ، جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، تو جہاں سے اساسی تصورات و نظریات لیے جائیں کوئی بنیاد بنانے کے لیے وہ ہے منبع، وہ ہے سر چشمہ۔ ہمارا منبع کیا ہے؟ قرآن۔ ہمارا سر چشمہ کیا ہے؟ قرآن، وحی الہی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی وحی الہی، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد بھی وحی الہی، سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کے بعد کیا ہے؟ سنت، سنت کو ہم نے کیوں معتبر مانا؟ وحی الہی، حدیث وحی نہیں ہے مگر حدیث کی حجیت پر تو وحی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عالم اسلام میں کوئی ہو جو حدیث کو وحی کہتا ہو، حدیث وحی نہیں ہے، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث ارشاد پیغمبر ہے، سب کہتے ہیں قال رسول اللہ، کوئی نہیں کہتا قال اللہ، جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں قال اللہ، جب رسول کا کلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعاً یہ حدیث دہانے مبارک پیغمبر سے نکلی ہے
تو پھر خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دہن کو پہچانو، اس زبان کو پہچانو، یہ وہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کچھ اپنے ہوائے نفس سے نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے. پہلا سر چشمہ وحی الہی، دوسرا سر چشمہ وحی الہی، تیسرا سر چشمہ وحی الہی. اگر وحی الہی نہ ہوتی تو جس رسول نے 23 برس تک مشقتیں برداشت کر کے، زحمتیں اٹھا کر، مصیبتیں جھیل کر اللہ کا پیغام اور دین پہنچایا تھا، آخری برس اپنی خواہش نفس کی بنا پر اپنے بھائی کی حکومت کا اعلان کر دیتا؟ جاتے جاتے جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ہم نے یہ من کنت مولا فہذا علی مولا بھی تسلیم کیا، کس بنا پر؟ وحی کی بنا پر. ہمارا پہلا سر چشمہ وحی، ہمارا دوسرا سر چشمہ وحی، ہمارا تیسرا سر چشمہ وحی، ہمارا بس وحی ایک سر چشمہ ہے. ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل توحید ہیں، دو سر چشمے ہو ہی نہیں سکتے. ایک سر چشمہ ہے توحید حق سمجھی، رسول کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں رسول بنایا. علی کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ علی کو اللہ نے ولی بنایا، اور جسے اللہ نے نہیں بنایا آپ ہماری گردن 1000 بار کاٹ ڈالیں ہم اسے تسلیم کرنے والے نہیں. ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا، ہم زہر کا پیالہ پی لیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا، ہمیں پامال کر دیا جائے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا. اللہ نے جسے ولی نہیں بنایا ہم اسے ولی نہیں مانیں گے، اللہ نے جسے امام نہیں بنایا ہم اسے امام نہیں مانیں گے، ہم خلاف عادل کام نہیں کر سکتے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، عمل میں ہم سے لغزش ہو جائے، دنیا کے سبق سے ہم سے لغزش ہو جائے، دنیا کے دباؤ، لیکن ہم اپنا نظریہ بدل دیں، عقیدہ بدل دیں، یقین بدل دیں. لفظ عقیدہ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی زبانوں پہ لفظ عقیدہ ہے، پچھلا عشرہ یاد ہوگا آپ کو، عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے، توحید حقیقت ہے، نبوت حقیقت ہے، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسلامیہ حقیقت ہے. ہم سے عمل نہ ہو پائے، نماز قضا ہو جائے، روزہ چھوٹ جائے، حج پہ نہ جا سکیں، حج ہو پورا نہ ہو سکے، زکات میں کچھ کسر رہ جائے، خمس میں کسر رہ جائے، معاملات میں ہم سے خطا ہو جائے، ہم بشر ہیں خطا کار ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے یقین کا نظام درست ہو. اگر یقین درست ہے، یقین صحیح ہے، علم صحیح ہے، نظریہ درست ہے، تھیوری صحیح ہے، تو پریکٹس میں کہیں غلطی بھی ہوگی تو توبہ کا خیال پیدا ہو جائے گا، واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہوگا. جہاں نظام فکری ہی بدل چکا ہو وہاں انسان توبہ بھی کرے گا تو کدھر جائے گا. اتنا اس دنیا کی بھول بھلیا میں نہ کھو جاؤ کہ واپسی ناممکن ہو جائے. اسی لیے بار بار رسول دروازہ دکھاتے رہے, بار بار پہچنواتے رہے, انا مدینۃ العلم علی بابوا, انا دار الحکمت علی بابوا, میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در ہیں, میں علم کا شہر ہوں علی اس کے در ہیں, میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں. یہ علی وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ دے. کل گفتگو یہیں پہ جا کر ختم ہوئی تھی, آج بھی اختتام اسی پر ہو رہا ہے. پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ دے. یہ جملہ پیغمبر عصمت علی کے لیے کافی و وافی دلیل ہے. اگر کوئی پیغمبر کو پیغمبر مانتا, یہی تو بحث ہے عالم اسلام میں. آپ لوگ علی کو معصوم مانتے ہیں, ہم کیسے مان لیں معصوم؟ رسول جس کے لیے دعا کریں پروردگار حق کو ادھر موڑ دے. غیر معصوم کا تابع ہوگا حق؟ حق کسی خطا کار کا تابع ہو سکتا ہے؟ اور کسی خطا کار کا تابع اگر حق کو بنانے کی کوشش کوئی کرے تو وہ رسول ہو سکتا ہے؟ اللهم اذن لحق حيث ما دار, فردنار حق وذن مرد جهر. اور حدیثیں اور بے شمار حدیثیں, کتنی آیتیں ہیں فضیلت علی میں, کتنی حدیثیں ہیں فضیلت علی علیہ السلام میں. میں تو براہ راست فضیلت علی علیہ السلام بیان نہیں کرتا ہوں, آپ لوگ معافی ہوں, میں مطالب بیان کرتا ہوں. اور اسی لیے اگر میری جرات ہے, میری حیثیت ہے کہ میں فضیلت علی بیان کر سکوں, اللہ فضیلت علی ایسی ہے کہ جو الفاظ میں ادا ہو جائے, جسے رسول اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں اس کی فضیلت لفظوں میں آ سکتی ہے. ہاتھوں کی بات نہیں, ہاتھوں کی بات صرف نہیں, ہاتھوں کی بات صرف نہیں, جس کے قدم دوش رسول پر آئے, جس کے قدم مہر نبوت پہ آئے, اس کی فضیلت بیان کرنے کی کسی میں سکت ہے. خانہ کعبہ پہ بت ہیں, بتوں کو توڑنا ہے, رسول اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا, آپ کی سنی ہوئی بات سب کو آپ میں تاریخ میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے. صرف غور کرنے کی بات ہے, صرف غور کرنے کی بات, صرف جملہ صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی بات ہے. رسول اللہ نے کہا کہ یا علی تم بیٹھ جاؤ, میں تمہارے اوپر کھڑا ہو کر تمہارے دوش پر بتوں کو توڑ دوں. علی بیٹھے لیکن علی علی تھے, نبی نبی تھے, علی ولی تھے, علی رسول کی گود کے پلے تھے, علی بیٹے کی مانند تھے, علی چھوٹے تھے, علی چھوٹے تھے, علی نبی کو نہیں اٹھا سکتا, نبوت کا بار علی نہیں اٹھا سکتا, علی امام.
رسول اللہ اتر آئے یا علی اب میں بیٹھتا ہوں تم میرے شانے پہ سوار تم اپنے قدم یہاں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اب علی ہیں سوچنے میں کیا کروں حکم پیغمبر بدوں کو توڑنا ہے کوئی نہیں ہے پیغمبر ہیں اور فرمانے اپنے قدم یہاں رکھو علی نے اپنے قدم دو سے پیغمبر بچپن نہیں ہے یہ بچپن کا زمانہ نہیں ہے اب علی جوان ہو چکے ہیں علی مرد ہو چکے ہیں علی مرد میدان ہو چکے ہیں علی اس شباب میں پیغمبر کے دوش مبارک پہ کھڑے ہوتے ہیں اس علی کی فضیلتیں کسی سے بیان ہو سکتی اور اتنا بلند قد علی بھی کسی کو نظر نہ آئے تو اس کی بینائی پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے ختم ہو گئی اللهم اعذر الحق حيث ما ظهر علي حق و موجود جدر علی میں یہ بات نسل علی میں قائم ہو گئی اس گھرانے کا ہر فرد کسی میدان میں جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں عادل کی بات ہوئی عدالت کی آج کی بات دیکھیں دیکھیں کیسا گھرانہ ہے جو حسین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں ان کے گھرانے کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں وہ غور کریں ذرا اس مرحلے پر ہمارے یہاں بیٹا باپ کا ساتھ دیتا ہے اس لیے کہ وہ بیٹا ہے وہ باپ ہے بھتیجا چچا کا ساتھ دے دیتا ہے اس لیے کہ وہ چچا ہے بھتیجا ہے ایک سب بنیا حسین کربلا جا رہے ہیں حسین کربلا جا رہے ہیں یہ جملہ خود پورا مرثیہ ہے حسین کربلا جا رہے ہیں اور راستے میں فرس مبارک ہی پر حالت نومیہ پیدا ہوئی حالت نومیہ وہ حالت ہوتی ہے اسے سونا نہیں کہتے اسے غفلت نہیں کہتے وہ ایک کیفیت قاری ہوتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سامنے حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں یہ اولیاء اللہ کی ائمہ کی کیفیت ہوتی ہے عرفا کی کیفیت ہوتی ہے حالت نومیہ گھوڑے پر ہیں گھوڑا آگے بڑھ رہا ہے برابر میں جوان بیٹا گھوڑے پر سوار ہے ادھر علی ادھر حضرت عباس ہیں ادھر حضرت علی اکبر ہیں سرکار سید الشہداء آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ حالت نومیہ پیدا ہوئی اور آپ نے ایک مرتبہ سر بلند کیا اور فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون انا للہ وانا الیہ راجعون بیٹا ساتھ میں فوراً کہا بابا یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا مقام ہے اس وقت ان اللہ انا للہ کس لیے فرما رہے ہیں کہا بیٹا ابھی میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس قافلے کو دیکھو یہ آگے آگے جا رہا ہے اور ان کی موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے بیٹے نے پوچھا کیا بابا الحسنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام نے فرمایا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا امام وقت ہیں حسین ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا بیٹے نے فرمایا اذن لا نبالی بالموت پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں یہ کہنے والا کون ہے یہ شبی ہے پیغمبر جس کے لیے
حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ پروردگار تو گواہ ہے نا، جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تو میں اس جوان کو دیکھ لیتا تھا. کنا اذا اشتقنا الی زیارت رسول اللہ، جب بھی ہم زیارت رسول اللہ کی کا اشتیاق پیدا ہوتا تھا ہم اس کی زیارت کر لیتے. اس جوان بیٹے کو جب کربلا میں رخصت کیا ہے امام نے، اب یہ تاریخی حقائق ہیں اور یہ گھرانے کے آداب ہیں. ہمارے یہاں جس ترتیب سے بیان ہوتا ہے مصائب کا سلسلہ، جس ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ترتیب ہے چلی آ رہی ہے. آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ سارے شہدا روز عاشورہ شہید ہوئے، وہ آج 6 محرم کو ہم حضرت علی اکبر کی شہادت پہنچے. پھر ترتیب شہدا یہ ہے کہ اصحاب کے بعد بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید علی اکبر. روایتوں میں اختلاف ہے، تاریخوں میں اختلاف ہے، مجھے معلوم ہے اختلاف ہے، دوسرے اقوال بھی ہیں، دوسرے اقوال بھی مجھے معلوم ہے. لیکن یہ امام ہیں، یہ جان رسول ہیں، یہ جانشین رسول ہیں، انہیں ایک مثال قائم کرنی ہے عادل کی، قسط کی، انصاف کی، مثال قائم کرنی ہے احسان کی. بدر کی جنگ میں کیا ہوا تھا؟ بدر کی جنگ میں رسول اللہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا تھا. حمزہ گئے تھے، علی گئے تھے، عبیدہ گئے تھے، یہ سب رسول کے عزیز ترین افراد تھے، خونی رشتہ دار تھے، خاندان کے تھے، ان کو بھیجا تھا. یعنی اپنی نفیس ترین چیز بھیج دی تھی پیغمبر نے بدر میں. اور تمام جنگوں میں ایسے ہی ہے، رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ مصیبتیں اپنے سر لیتے ہیں، راحتیں امت کو دے دیتے ہیں. ہمارا رسول رسول کریم کہلاتا ہے. کیوں کریم کہلاتا ہے؟ نبی کریم، رسول کریم. کریم اس لیے مصیبتیں اپنے سر لے لیتا ہے، راحتیں امت کے لیے چھوڑ لیتا ہے. اس رسول کریم کا جانشین حسین ابن علی. حسین تو چاہتے تھے کہ سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجیں، مگر اصحاب با وفا کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ ہو سکا. ایک تو بہرحال وقت کی رعایت کرنی چاہیے، دوسرے خود بہرحال میری جتنی شکت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس سے زیادہ گفتگو میرے لیے ممکن نہیں ہو پاتی ہے، پھر آواز ساتھ نہیں دیتی ہے، اس لیے بیان کا دامن سمیٹ لیتا ہوں. ورنہ عرض کرتا اور کسی وقت موقع ملا تو عرض کروں گا کہ اصحاب حسین کا مرتبہ کیا ہے. ان اصحاب کے ہوتے ہوئے، ان اصحاب کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ سب سے پہلے علی اکبر چلے جائیں. لیکن جب اصحاب کا خاتمہ ہو گیا، جب حر نہیں رہ گئے، زہیر نہیں رہ گئے، حبیب نہیں رہ گئے، مسلم ابن عوسجہ نہیں رہ گئے، جب اصحاب کا خاتمہ ہو گیا تو سرکار سید الشہداء نے اپنے اس بیٹے کو میدان کی طرف بھیجا. اور جب بھیجا ہے تو خاص انداز سے بھیجا ہے، سر پہ رسول اللہ کا عمامہ باندھا، بر میں قبائے رسول، جوش پر عبائے رسول، اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم ناوکار پر. اب ان کی طرف وہ جا رہا ہے کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول، تیرے حبیب کی شبیہ. علی اکبر کو رخصت کرنے کا بعض مقاتل میں یہ بھی ہے، سنتے رہتے ہیں آپ ذاکروں سے، پھر میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کچھ تو آنسو بہیں، کچھ تو ماتم کا حق ادا ہو. ہم تو پوری زندگی گریا کرتے رہے تب بھی حق ادا نہیں ہو. یہ واحد شہید ہے جس کے لیے سرکار سید الشہداء نے فرمایا کہ جاؤ خیموں میں خواتین سے بھی رخصت کرو، اہل حرم سے رخصت ہو. فرما رہے ہیں کہ اپنی ماں لیلا سے رخصت ہو لو، گویا فرما رہے جاؤ خوبی زینب سے رخ کرو. خوبی زینب نے پالا تھا علی اکبر کو, بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا تھا. حضرت علی اکبر تشریف لے گئے خیمے میں. روایتوں میں ہے کہ علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا تھا, بار بار اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. علی اکبر میدان کی طرف جانا چاہتے تھے, بیویاں دامن تھام لیتی تھی, کوئی بازو تھام لیتا تھا, کوئی دامن تھام لیتا تھا. علی اکبر کا رخصت ہونا معمولی نہیں تھا. یعنی شش اعظم میں ابتدا میں ایک روایت, ایک مبشر نامیہ کا ذکر کیا تھا, یعنی ایک رویائے صالحہ, ایک رویائے صالحہ کا ذکر کیا تھا کہ ایک مومن صالح نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ فرمائش کر رہی ہیں علامہ مجلسی سے کہ تم میرے بیٹے حسین کی رخصت بیان کر رہے. یہ جملہ میں نے کئی بار کہا ہے, لیکن یہ بھی میری نگاہوں سے گزرا ہے واقعہ کہ ایک بہت بزرگ مرتبہ عارف نے یہ خواب میں دیکھا کہ خود سید الشہداء فرماتے ہیں جب میری مجلس کیا کرو تو میرے بیٹے اکبر کے مصائب بیان کیا. میدان کی طرف چلے تو جس امام نے رخصت کیا تھا وہ امام گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا. علی اکبر نے رخوار کو روکا, پلٹ کے دیکھا, گھوڑے سے اتر آئے, بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا, اب یہ کیا انداز ہے آپ میرے پیچھے پیچھے اس طرح تشریف لا رہے ہیں. سرکار سید الشہداء نے فرمایا بیٹا تم کو میں خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, قربانی آگے آگے ہوتی ہے, قربان کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے. بعض ارباب مقاتل اس طرح بیان کرتے آئے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے یہ فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کا رخصت کرنا بوڑھے باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا. اکبر کو رخصت کیا یہ کہہ کر کہ بیٹا جہاں تک ممکن ہو پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے جانا تاکہ تمہاری زیارت کرتا رہوں. اکبر گئے میدان میں, جہاد فرمایا, دعوت حق دی, جہاد فرمایا, اور جہاد کرتے کرتے پیاس کا غلبہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اکبر فاتحانہ شان کے ساتھ حضرت امام حسین کی خدمت میں آئے. مگر اس سے پہلے کا ایک منظر ہے, اور وہ منظر کیا ہے معلوم ہے, اکثر عرض کرتا آیا ہوں کہ روز عاشورا سرکار سید الشہداء کا انداز یہ تھا کہ آپ ایک اپنے فرش پر تشریف فرما تھے خیمے کے سامنے, در خیمہ پہ بیویاں ہوتی تھیں اور بیویوں کی نظریں حسین کے چہرے پہ ہوتی تھیں اور حسین کی نگاہ میدان پہ ہوتی تھی. اب جو اکبر گئے تو ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ تمام بیویاں در خیمہ پہ کس طرح اکبر کو روک رہی تھیں, بار بار پردہ اٹھتا تھا, بار بار پردہ گرتا تھا. یہ بیویاں کھڑی ہیں, یعنی رباب کھڑی ہے, لیلہ کھڑی ہے, زینب کھڑی ہیں, حضرت ام کلثوم کھڑی ہیں, سکینہ کھڑی ہیں, سب کھڑی ہیں, और निगाह सरकार शहीद शहदा के रूह अनवर पर है, आपके चेहरे पर है। सरकार शहीद शहदा मैदान की तरफ देख रहे हैं, एक मरतबा सरकार शहीद शहदा के चेहरे का रंग बदला और जनाब बीवी जैनब ने फौरन कहा, भैया मेरे बेटे अकबर की है। फरमाया बहन लैला से कहो कि दुआ करे, बेटे के हक में माँ की दुआ कबूल होती है। जनाब लैला तशरीफ ले गई, वसा के खैमा में तेरे आसमान हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मेरे बेटे बेटे को फतह मंदी अता फरमा। इधर लैला की दुआ खत्म हुई, उधर अली अकबर फातिहाना इमाम की खिदमत में आए, लेकिन आते ही एक जुमला अली अकबर की जबान से निकल गया, या बता बाबा अल आतशु कद कतलनी, प्यास मुझे कत्ल किया जाती है। एक मंजर है जो नकल होता है। कहते हैं कि जनाबे जनाबे सरकार सैयद शहदा ने फरमाया, बेटा अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो। जनाबे अली अकबर ने अपनी जबान बाबा के मुंह में दी और फौरन खींच ली। बाबा आपकी जबान में तो मेरी जबान से ज्यादा कांटे पड़े हुए। सरकार सैयद शहदा ने फरमाया, बेटा जाओ मैदान में जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हारे जज तुम्हारे लिए आप एक कौशल लिए मुंतजर हैं। अली अकबर दोबारा मैदान की तरफ गए, दूसरी बार इस प्यास की शिद्दत ने बेपनाह जंग की, मगर जंग करते करते एक मरतबा एक शकी का नैजा सीने मुबारक पर, बहुत देर से जब्त कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ रस्मी है कि जब मैं सर से अमामा उतारूंगा तो छवियां बरामद होंगी, इसलिए मैं मसाहिब पढ़ रहा हूँ, मेरे सर पे अमामा है, वरना बर्दाश्त नहीं होता है। अली अकबर फर्श से जमीन पर तशरीफ लाए और जमीन पर आते आते एक मरतबा कहा कि या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा आप पर मेरा आखिरी सलाम। सरकार सैयद शहदा चले